ان هؤلاء لا يقولون، بے شک یہ لوگ کہیں گے کون اہل مکہ، یا کہتے ہیں، یعنی فرعون کا قصہ تنبیہ کے طور پر بیان کرنے کے بعد پھر اہل مکہ کی بات ہو رہی، اب پھر ان کی گفتگو پہ تبصرہ ہو رہا ہے، کیا ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں یہ مگر ہماری پہلی ہی موت، وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے، یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں، یعنی ہم مرے ہیں تو بس فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوگی، فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ، لے آؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو، یعنی زیادہ زیادہ کیا دلیل پیش کرتے، تم کہتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اچھا ہمارے فلاں دادا کو اٹھا کے لاؤ ہم مان جائیں گے واقعی اٹھیں گے، اور اگر تم نہیں لا رہے تو پھر ہم نہیں مانیں گے، اس طرح کا معاملہ کرتے تھے، لیکن ان کا یہ مطالبہ غلط تھا، کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا، وہ اس بات کا ذمہ دار یا مکلف نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مطالبے پورے کرے، اگر وہ کہیں مردہ اٹھا کے کھڑا کرو تو وہ کھڑا کرنے لگے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ کبھی کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام میں کر کے دکھاؤں گا، تو اس لیے ان کا پیغمبر کو کہنا کہ ہمارے باپ دادا کو جلا کے دکھاؤ، اٹھا کے دکھاؤ، یہ بات بدیہی طور پر غلط تھی، اور نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ دنیا میں ہی دوبارہ اٹھ جائیں گے لوگ، اس لیے اب مطالبہ کر سکتے ہو تم اٹھانے کا، وہ تو یہ بتا رہے تھے کہ قیامت کے دن اٹھیں گے، اور قیامت تو ابھی آئی نہیں، تو کیا تمہارے مطالبے پہ ابھی دنیا میں قیامت بھی آئی جائے؟ اچھا اب آپ دیکھیے کہ ان کا مطالبہ بظاہر الفاظ میں جنرل نہیں لگتا، اچھا تم کہتے ہو دوبارہ اٹھیں گے، لے آؤ اٹھا کے، ٹھیک لگتا ہے نا، اور سننے والے بھی وہی سدور والا معاملہ کرے، ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انہیں کہو اٹھا کے لائے دکھائے پھر مانے کہ کیا کرتے ہو تم، لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے اور بات کی تہ تک پہنچا جائے، تو پیغمبر نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہیں مردے اٹھا کے دکھانے آیا ہوں، یا دنیا میں اٹھائے جائیں گے، یا تمہارے مطالبے پہ اٹھائے جائیں گے، بات انہی کی غلط ہے، مطالبہ انہی کا غلط ہے، تو اس لیے یاد رکھیے کہ بعض باتیں ظاہراً بڑی صحیح دکھائی دیتی ہیں، لیکن اگر ان کی تہ میں اتر کے دیکھا جائے تو وہ درست نہیں ہوتی، اسی لیے عموماً انسانوں کی ایک سطحی نظر ہوتی، اور کچھ لوگ گہری نظر سے چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، دور رس نتائج اور اثرات دیکھتے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ قرآن پاک میں ایک حکم پڑھ لیتے ہیں، آپ ایمان لے آتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو کوئی اور آپ کو آیت نکال کے دکھا دیتا ہے، تو آپ کہتے ہیں اوہ پتہ نہیں ہماری ٹیچر نے شاید غلط ہی بتایا ہم کو، ایک صحیح حدیث اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں، عمل کرنے لگتے ہیں، کوئی اور آ کے کہہ دیتا ہے نہیں نہیں یہ سب غلط ہے، پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں ہمیں ہی غلط پڑھایا گیا، مثال کے طور پر قرآن پاک میں بارہا اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارنا چاہیے، آتا ہے نا، تو کل ہی مجھے کسی نے کتاب دکھائی، اس میں لکھا ہوا تھا غیر اللہ سے مانگنے کا ثبوت، دلیل قرآن سے تھی، کیا ودو شہداءکم، پکارو اپنے گواہوں کو، قرآن میں لکھا ہوتا ہے، اب اگر اگلی بات نہ لکھی جائے، پچھلی نہ لکھی جائے تو آپ کہیں گے بالکل ٹھیک، دیکھو قرآن میں لکھا ہوا غیر اللہ سے مانگ سکتے ہیں، دعا مانگو اپنے گواہوں سے، اپنے شہیدوں کو پکارو، شہیدوں سے دعا مانگو، اب آپ کہیں بے شک ڈکشنری میں دیکھ لو ودو کا مطلب ہے دعا مانگنا اور شہدا کا مطلب ہے شہید، تو قرآن تو کہتا ہے خود کہ شہیدوں سے دعائیں مانگو، اور یہ لوگ جو تمہیں پڑھا رہے ہیں اور بھاوی بنا رہے ہیں یہ سب غلط کہتے ہیں، اگر آپ نے قرآن اس کے کانٹیکسٹ میں نہیں پڑھا ہو تو آپ بہت آسانی سے دھوکہ کھا سکتے ہیں، اور دھوکہ دینے والے انہی طریقوں سے دھوکہ دیتے ہیں، اسی وجہ سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، ہاں مشکل ہو لیکن پورا قرآن اس کے کانٹیکسٹ میں پڑھو، اور صرف کٹی ہوئی باتیں ادھر کا ریفرنس ادھر کا ادھر کا یہ چیزیں پڑھ کے کنفیوز نہ ہو، چیزوں کو ان کے کانٹیکسٹ میں دیکھو، اور ہمارے یہاں ہو یہی رہا، ایک گروہ اپنی مرضی کی آیتیں سلیکٹ کرتا ہے، ان کو اپنی مرضی کے مطابق لکھتا ہے اور لوگوں کے سامنے سچا ہو جاتا ہے، دیکھو قرآن میں لکھا، دوسرا آتا ہے وہ اپنی مرضی کی چیزیں چنتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے دیکھو قرآن میں لکھا ہے، اب آپ بیچ میں حیران پریشان کھڑے ہیں، اس کی مانو کہ اس کی مانو، آپ کہتے کسی کی نہ مانو، صرف اپنے دل کی مانو، مرضی کی زندگی بسر کرو، ہو یہ رہا ہے اس وقت دین کے ساتھ، اس کا علاج کیا ہے، فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ، اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑے، خود اپنی آنکھوں سے آیتوں کے اگلے اور پچھلے سارے معاملے دیکھیں، پھر فیصلہ کریں کہ غیر اللہ کو پکارے یا نہ پکارے، شہیدوں سے دعائیں مانگے یا نہ مانگے، اس لیے ان اہل مکہ کے بعض وقتی اعتراضات بڑے جاندار تھے، لیکن میں پڑھا نا کہ ولما ضرب ابن مریم اذا قومک منہ یصدون، اور لوگ ایسے وقتی چٹکلوں پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، ہوٹنگ شروع کر دیتے ہیں، دیکھ رہا ہوں خوب پھنسے. یہ دین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، تو غیر سنجیدہ چیز نہیں ہے. اسی لیے افلا یتدبرون القرآن کی بات کی گئی، لیتذکروا لیتدبروا کی بات کی گئی. فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. پھر اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو قوم طبع کی مثال دے کے سمجھاتے ہیں، اہم خیرن، کیا یہ اہل مکہ زیادہ اچھے ہیں؟ ام قوم طبع، کیا طبع کی قوم کے لوگ زیادہ اچھے تھے؟ طبع یمن کے ہمیر قبیلہ کے بادشاہوں کا لقب تھا، قدیم یمن کے ہمیر قبیلہ، ہمیر نہ پڑے اس کو کہیں، ہمیر، ہمیر قبیلہ کے بادشاہوں کا لقب تھا. 115 قبل مسیح سے 300 قبل مسیح تک ان کو عروج حاصل رہا. قدیم عرب میں ان کی عظمت کا بہت چرچا تھا، اور قریش کو قوم طبع کا ابھرنا اور پھر گرنا سب معلوم تھا، یعنی ان سے طبع کی تاریخ چھپی ہوئی نہ تھی، بہت مشہور بات تھی. ان کے محاوروں میں اور ان کے گفتگو میں قوم طبع کا ذکر عبرت کے واقعے کے طور پر آتا تھا، اور بات سکھانے کہ یہ طبع کے لوگ قوم سبا تھی اور ان کا لقب تھا، جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں، ایران کے بادشاہ کو کسرا، مصر کے بادشاہ کو فرعون، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی، تو اسی طرح اس قوم سبا کے بادشاہوں کے لیے طبع کا لفظ استعمال ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے ملک بھی پتہ کیے تھے، سمرقند تک پہنچ گئے تھے ملک پتہ کرتے کرتے، اپنے وقت کی عظیم ترین اور منظم ترین قوم تھی. قوت، طاقت، شوکت، حشمت اور خوشحالی کے اعتبار سے بہت ممتاز، لیکن ان کا جرم بھی یہ تھا کہ انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی. لیکن ان میں سے ایک طبع نے اسلام بھی قبول کیا، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا، اس کو سب ختم نہ کرو، لیکن اکثریت ان کی نافرمان تھی. فرمایا کہ یہ زیادہ طاقتور ہے یا قوم طبع؟ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. اہلکناہم، ان سے پہلے کون سے؟ آج ثمود، قوم لوط، قوم فرعون، یہ سب، ان سب کو ہم نے ہلاک کیا. کیوں؟ انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ سب مجرم لوگ تھے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، نہیں بنایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو بھی ان دونوں کے بیچ میں ہے کھیل تماشے کے طور پر، یعنی ہم نے یہ سب کچھ کھیلنے کے طور پر نہیں بنایا. یہ کیوں کہا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ جو شخص یہ نہیں مانتا کہ قیامت آئے گی، اس کی نگاہ میں دنیا پھر ایک کھیل ہے، صرف پیدا ہو، کھاؤ پیو، طاقت حاصل کرو، دوسروں کو دباؤ اور ختم ہو جاؤ، کوئی حساب نہیں، کتاب نہیں، جواب نہیں، جیسے چاہو زندگی بسر کرو. فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین آسمان بے مقصد بچھایا گیا، یعنی اتنا بڑا آسمان بنایا گیا، اتنی بڑی زمین اور اس میں انواع اقسام کی چیزیں رکھی، پھر انسان کو اپنا شعور دے کے پیدا کیا، اور پھر ان کے زندگی کے اعمال دیکھے نہ جائے، پرکھے نہ جائے، کوئی ان کا حساب کتاب نہ ہو، کوئی یوم الجزا نہ ہو، یہ سب کچھ کیا کھیل تماشے کے طور پہ بنا تھا؟ یہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا تھا کہ ایک آسمان بنا لیا جائے، ایک زمین ہو، ایک گڑیا کا گھر تھا یا مٹی کا یا ریت کا گھروندا تھا، کہ ایسے ہی کسی خیال کے تحت بنا لیا گیا اور جب کھیل لیا تو اس کو ختم کر دیا گیا اور چھوڑ کے آ گئے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کھیلنے والے کے طریقے پر زمین و آسمان پیدا کیا ہو، ہرگز نہیں. اگر اس زمین پر غور کرو، اس آسمان کی تخلیق پہ غور کرو، انسان کی تخلیق پہ غور کرو، تو دیکھو گے کہ کتنا منظم ہے یہ سارا نظام، کتنا ایکوریٹ ہے، کتنا بہترین ہے، کتنی زبردست کوارڈینیشن ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں کام کرنے. یہ بارشیں ایسے نہیں برستی، یہ بادل ایسے نہیں اٹھتے، یہ ہوائیں بلا مقصد نہیں چلتی، یہ کھیتیاں خود سے نہیں اگ جاتی، یہ انسان اپنے آپ سے نہیں بن گیا، یہ سب کچھ بہت ہی آرگنائزڈ اور منظم طریقے سے بنا اور ایک مقصد کے تحت بنا. وہ رب جو اتنا حکیم و علیم ہے، اس سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ تخلیق تو کر دے اور پھر اس کے بعد اس سے غافل ہو جائے، یعنی جو سب کچھ پیدا تو کر دے اور پھر اس سے غافل ہو جائے. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان دونوں کو برحق پیدا کیا، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت میجورٹی علم نہیں رکھتی کہ کس حق یا کس مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے، وہ درست تدبیر کیا ہے کہ لوگوں کی آزمائش کی جائے. جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے موت اور زندگی کو بنایا کہ تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے. اور پھر صرف یہ دیکھا ہی نہ جائے کہ اچھے کام کس نے کیے، بلکہ اچھے کام کرنے والوں کو ان کی اچھائی کی جزا دی جائے اور برے کام کرنے والوں کو ان کی برائی کی سزا دی جائے. یہ نہیں کہ بنانے والے نے بنا دیا، اب وہ دیکھ رہے ہیں خاموشی سے کہ کچھ لوگ تو خوب ظلم ڈھا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پچھاڑ رہے ہیں دوسروں کو، کچھ مار کھا رہے ہیں، اور پھر وہ ہنستا رہے دیکھ کے ان کا کھیل، یہ سارا ظلم، اور اس کے بعد یہ سب کچھ فنا کر کے رکھ دے، بس میرا دل بھر گیا ختم. ایسا نہیں ہونے والا. یہاں تو ایک ایک شخص کی ایک ایک بات اور ایک ایک کام اور ایک ایک انداز جو ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے، اور کل ان سب چیزوں کو ملا کے حساب کتاب ہوگا اور جزائے سزا دی جائے گی. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن دنیا میں انسانوں کی اکثریت اس بات سے غافل ہے. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کے جمع ہونے کا موعد ہے، مقرر وقت ہے، جس دن پورے عدل کا ظہور ہوگا، کوئی بچ نہ سکے گا، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور سب کا نتیجہ سامنے آئے گا. آخری تین آیتوں سے کیا سمجھ گیا ہے؟ کہ دنیا کمرہ امتحان ہے، اور امتحان کے ختم ہونے تک رزلٹ آتا ہے، اور اگر رزلٹ نہ آئے تو پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، یعنی پھر کوئی بھی کام محض ایک کھیل بن جاتا ہے، اس میں لوگوں کا رویہ سنجیدہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر آپ سب کو یہاں صرف لیکچر سننے کے لیے بلایا جائے، آئیے درس سنیے اور جائیے، تو آپ کا انداز یہی ہو جو اب ہوتا ہے، اسی فکر سے پڑھیں، گھر جا کے دہرائیں، سبق یاد کریں. یعنی اگر آپ کا امتحان نہ لیا جائے تو آپ سبق یاد کریں؟ اگر ایک دن بھی بتاؤ نا آج سبق نہیں ہوگا، آج ٹیسٹ ہے، آج گروپ میں سنا نہیں جائے گا، کتنے لوگ پھر شرافت سے سبق یاد کرتے ہیں اپنے طور پر؟ شاید ہی کوئی کہ چلو کل بھی تو یاد کرنا ہے، آج بھی کر لوں. نہیں کرتے، یہ کل گروپ نہیں ہے. یہ ایک عام انسانی فطرت ہے کہ جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے پوچھنا نہیں ہے، مجھے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہونا، تو انسان اپنے کاموں سے بھی غفلت برتتا ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ پیپر نہیں ہونا تو فکر مندی سے آپ نہیں پڑھیں گے، پھر یہاں پر آپ کا آنا لیئرلی ہوگا، مرضی ہوئی آئے، دل چاہا سنے، دل چاہا لکھے، نہیں تو نہ صحیح، آئے اور گئے، ہے نا. اور جب یہ پتا ہوتا ہے کہ امتحان ہونا ہے تو توجہ سے سنتے ہیں، توجہ سے لکھتے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، بیٹھتے ہیں، نہ سن سکیں کچٹ مگا کے سنتے ہیں کہ سن لیں، پورا تو کریں. پھر فکر ہوتی ہے کہ نمبر کم نہ آئے، بےزتی نہ ہو، ہوتی تو ہے بارہ، نہ بھی کہیں، آپ کہیں نہیں اب ہم اس منزل سے گزر گئے، اب اتنا تزکیہ ہو چکا کہ اس سے بے نیاز ہو گئے ہم کہ کیا نمبر آتے ہیں، کیا نتیجہ آتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس کورس میں بھی نتیجے کا خوف بہت سے کام کراتا ہے. اسی مثال سے آپ سمجھیے آخرت کو. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، انسان کو بھیجے جو جی چاہو کرو، اچھا کرو، برا کرو، سب برابر ہو، سب مر کے ایک ہو جاؤ گے مٹی. اور دوسرا طریقہ کیا ہے جو عدل انصاف پہ مبنی ہے، کہ نہیں جاؤ کام کرو، سب کا کام دیکھا جائے گا، لکھا جائے گا، تولا جائے گا، حساب ہوگا، جزا ہوگی، سزا ہوگی. ان دونوں میں سے کون سا کام یا کون سا طریقہ اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے جو عدل پر مبنی ہو، اور وہ دوسرا طریقہ ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ آزما رہا ہے کون اچھا کرتا ہے، کون کہاں کھڑا ہے. اگر ہم اپنے سارے ارادوں، نیتوں، اپنے گزشتہ سارے کاموں کی ایک لسٹ بنائیں کہ جو اللہ کی طرف سے یا بندوں کی طرف سے ہمارے سپرد کیے گئے، اور ہم نے ان کو کتنا پورا کیا، اور کتنا میں کوتاہی کی، اور کیا کیا سوچتے رہتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہے عملی طور پر، ہم سب کا یہ حال ہے. تو دنیا میں ہم اپنا نتیجہ خود دیکھ سکتے ہیں، کہ ہم کیا ڈیزرو کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صرف ہماری نیک تمنائیں، اچھے خیالات، اچھی گفتگویں، اچھی خواہشات یہ نہیں چاہیے. کام چاہیے، آمنوا وعملوا الصالحات، اور کام بھی اپنے اچھے انجام کے ساتھ. انما الاعمال بخواتیمها، کوئی بھی کام اپنے انجام کے ساتھ بہتر ہوتا ہے، جس کا انجام بہتر ہو. اگر آپ بڑی سے بڑی کوشش کریں اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، نتیجہ خیز نہ ہو، تو کمپلیٹ فیلئر ہے. کمپلیٹ فیلئر کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اتنا وقت لگایا، اتنی محنت کی، حاصل کچھ بھی نہ ہوا آپ کو. عجیبیت جاتی ہوگی نا کہ آپ سے جو لوگ محنت کرنے والے اور جو کوتاہی کرنے والے، ان سب کو برابر کر دیا جائے، انصاف تو نہیں نا. تو یہ جو سسٹم یہاں رکھا گیا ہے، یہ بھی ہر ایک کو ایک احساس دلانے اور احساس جگانے کے لیے ہے. اس سے پہلے کہ وہ بڑا حساب ہو، آج ہم تھوڑا سا حساب اپنا خود بھی کر لیں. اور یقینی طور پر انسانوں کا کوئی مقابلہ نہیں اللہ کے نظام حساب کتاب سے، اس کے نظام امتحان سے. انسانوں کے تو طریقے میں سو غلطیاں ہو سکتی ہیں، نمبروں کی جمع تفریق میں ہو سکتی ہے، جواب دینے میں بھول ہو سکتی ہے، چیک کرنے میں، یعنی یہ سب تو صرف انسانی کوشش ہے نا، انسانی حد تک، جس میں 100% غلطی کا احتمال موجود ہے. لیکن اللہ کے ہاں کوئی غلطی نہیں ہوگی. فرشتے ایک ڈاٹ بھی آپ کے اعمال میں زائد نہیں ڈالتے جو آپ نے نہ کیا ہو. یہاں تو پھر استادوں کو ہم پہ ترس آ جاتا ہے، فیل ہو جائیں گے، چلو گریس مارکس دے دو، پاس کر دو، نکالو ان کو، یہ بےچارے کیا کریں گے، بار بار ری ٹیسٹ دے دے کے، اور ہم بار بار کہاں چیک کریں گے، پاس کر دو. وہاں نہیں یہ ہوگا، ایک ذرہ بھی نہیں بڑھے گا اگر آپ نے کام کیا نہیں تو. کوئی نہیں کریڈٹ دے گا آپ کو، کیونکہ فرشتوں میں تو ہم سے کوئی ہمدردی ہے نہیں. وہ تو اتنے زیادہ اپنے رب کے پابند ہیں، وہی کرتے ہیں جو حکم ملتا ہے، ہماری نہیں سنیں گے، نہ ہماری کچھ مٹائیں گے چیز، نہ بڑھائیں گے. ان کے اندر نہ ہمارے حق میں نہ ہمارے خلاف کوئی تعصب نہیں. وہ صاف ذہن بغیر کسی جذبات محبت یا نفرت کے لکھ رہے ہیں جو لکھنے کو. نہیں
گرموں کی شرکی یا ربون، اس میں شرک کی بات کی گئی ہے. میں نے چرچر سنا تھا قلب سلیم پر، تو اس میں بتایا گیا کہ ہارٹ کی جو دو بیسک ڈیزیز ہوتی ہیں، ایک شبہات ہوتی ہے اور ایک شہوات، آؤٹ آف پروپورشن. تو شبہ جو ہوتا ہے، جو ڈاؤٹ ہوتا ہے، شک و شبہات، وہ انسان کو اس طرح مطلب کہ غفلت کی طرف لے جاتے ہیں کہ جب دل پر جب شک آ رہا ہے تو ہارٹ جو ایجیٹیٹ ہوتا ہے، اریٹیٹ ہوتا ہے، بے چینی سی ہوتی ہے اس کو. اور پھر جب اس کو وہ کور کرنا چاہتا ہے اپنی مطلب کہ شہوات سے، جو اس کا دل چاہتا کرے. ادھر کفار کا بھی یہی رویہ ہے کہ شک جو ہے ان کو وہ لوگ کور کریں اس کو کھیل سے یا بون سے. تو یہ جو کور کرنا ہوتا ہے اس کو کفر بولتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ دل کو کیور کریں، اپنے شک کو ریموو کریں ہدایت سے، وہ لوگ اس کو کور کرتے ہیں، اس کو کفر کرتے ہیں. اور
یعنی دو چیزیں جو ہیں وہ انسان کو روحانی طور پر بیمار کرتے ہیں، ایک شبہات اور دوسری شہوات. جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور ایمان بڑھتا ہے، اس کی ذات کی عظمت کا احساس بڑھتا ہے، اتنا ہی انسان کے کاموں میں بہتری آتی. یعنی شک سے جتنا دور ہوتا ہے اور یقین کی طرف جتنا بڑھتا ہے، عمل میں بہتری آتی ہے نا. جیسے قرآن پڑھ کے یقین بڑھتا ہے تو عمل بہتر ہوتا ہے. اور دوسری طرف انسان کو گمراہ کرنے والی چیزیں اس کی شہوات ہیں، یعنی نفس کی خواہشات ہیں. انسان کیا کرنا چاہتا ہے جو اس کے دل میں آئے، جو اس کے دی چاہے، چاہے ٹھیک ہو یا نہ. شک کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بے چینی پیدا کرتا ہے انسان کے دل کے اندر، ایک بے یقینی اور بے چینی کسی کیفیت ہوتی ہے. ہر شخص اس سے نکلنا چاہتا ہے. جب انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو شکوک و شبہات سے اور بے چینی کی کیفیت سے نکلنے کے لیے لہو و لعب کا سہارا لیتا ہے. یعنی ایک خرابی کو دوسری خرابی سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ ان الحسنات یذھبن السیئات ہوتا ہے، اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، نہ کہ برائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہمارا دل بے چین ہو رہا ہے، ہم بجائے اس کے اللہ کا ذکر کریں، وسطین بالصبر والصلاه کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے رجوع کریں، ہم عموماً کیا کرتے ہیں، کسی سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے ڈسکس کرتے ہیں. عموماً ہم اپنے دوستوں سے یا جن سے بھی ہماری سلام دعا ہوتی ہے ان سے پھر ہم ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. اچھا اس میں پھر کیا ہوتا ہے، عموماً بعض اوقات ہم لغو گفتگو پہ آ جاتے ہیں، بعض اوقات حرام گفتگو ہو جاتی، کوئی غیبت ہو جاتی ہے، کوئی اور اس طرح کی باتیں ہو جاتی. اب پہلے ایک طرح کی بے چینی تھی، اب غیبت کر کے دوسری بے چینی شروع ہوگی، اگر ضمیر زندہ ہو. کہ نہیں ہوتا نا ایسے، ہے نا. اچھا بعض لوگ پریشانی کے عالم میں زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، بعض لوگ سونا شروع کر دیتے ہیں، بعض لوگ اور سہارے لیتے ہیں، اور وہ سارے سہارے کیا ہوتے ہیں؟ شہوات پر مبنی ہوتے ہیں. عام طور پر آپ دیکھیں جو لوگ نفسیاتی امراض کا علاج کرتے ہیں وہ کیا سجیسٹ کیا کرتے ہیں، کچھ پتا آپ کو؟ یا تو سلا دیتے ہیں نفسیاتی امراض میں، یا پھر کیا کہتے ہیں پیشنٹ کو کچھ نہ کہو، جو کرتا کرنے دو. تو نہیں سنا یہ علاج؟ یعنی یہ فرسٹریشن کا شکار ہے، کیونکہ اس میں بہت پابندی، اور یہ جو ریلیجس ہو رہا ہے خاص طور پہ اس کا تانا دیا جاتا ہے. یہ جو ریلیجس بن رہے ہیں لوگ، یہ فرسٹریشن کا شکار ہو کر اپنے اوپر جو پابندیاں لگا رہے ہیں اس لیے ڈپریشن کا شکار ہیں. تو یہ ان سے پابندیاں ہٹائیں، یہ اگر حرام کام کرنا چاہتے تو کریں، اپنی خواہشات پوری کریں. اصل اگر کسی کو شادی کا موقع نہیں مل رہا اور وہ کسی غلط طریقے سے اپنی شہوت کو پورے کرنا چاہتا ہے تو کہتے نہیں پابندی نہ لگاؤ، آزادی دو اس کو، یہ ٹھیک ہو جائے گا. جب اس کی مرضی پوری ہو جائے گی یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ حل تو نہیں ہے نا، علاج تو نہیں ہے. دین اس کانسیپٹ کو قبول نہیں کرتا، وہ بےچینی اور پریشانی اور غم اور دکھ میں حرام طریقوں سے اس کو بھلانے کی، مطلب یہ نہیں کہ شراب پی لو اور نشہ آور چیزیں لے لو. عموماً دنیا میں کیا ہوتا ہے، لوگ نشہ کب کرتے ہیں؟ جب بے چین اور پریشان ہوتے ہیں. پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی ذات پہ یقین اور اعتماد نہیں ہوتا، توکل نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، اس لیے بے صبرے ہو جاتے ہیں. تو زندگی میں ڈپریشن زیادہ ہو جاتا ہے. ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں، شراب پیتے ہیں یا اور چیزیں لیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں، یہ علاج نہیں ہے. علاج اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب میں ہے، اس کی طرف تو لے کے نہیں جاتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیماری میں ایک ایسا وش سرکل چل پڑتا ہے کہ وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، انسان اس مصیبت میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس میں سب سے بہترین حل جو میں نے پرسنلی آزمایا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَجَعَ إِلَى الصَّلَاةِ. جب آپ میں کوئی پریشانی کا وقت آتا نماز کی طرف دوڑتے تھے، دوڑ کے نماز کی طرف جاتے تھے. اور جب ہمیں ساری تقدیریں بھول جاتی ہیں یا ناکام ہوتی ہیں پھر کہتے ہیں اچھا چلو نماز پڑھ کے دیکھ لیتے. تو جب بھی کوئی تکلیف دے وقت ہے کھڑے ہو جائے مسلے پہ، لیکن افسوس کہ شیطان ہمیں اس طرح نہیں جانے دیتا. وہ کہتا ہے اتنا مصروف کرو ان کو اور چیزوں میں کہ یہ اصل طریقہ علاج کی طرف پھٹکے بھی نہ اور ان کو شفا نصیب ہی نہ ہو، یہ ساری زندگی دلدل میں پھنسے رہے. یہ سب شیطان کی رجس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب تک ہم اصل دین کی طرف نہیں لوٹیں گے مسائل حل نہیں ہو سکتے.